الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وعباده الذين اصطفى أما بعد، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ انسان انصاف سے کام لے اور خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ نے رہنمائی اور انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ان کا مقام بہت بلند ہے. قرآن نے اس انصاف پسندی کو اتنی ترجیح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور میرے فرشتے اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم والے جو انصاف کرتے ہیں وہ اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری جگہ پہ فرمایا وجیء بالنبیین، اور قیامت کے دن ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لائیں گے، والشہداء، اور گواہوں کو لائیں گے. قیامت کے دن گواہ بننا یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام. کسی مقدمے میں آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، محلے والے گواہی دیتے ہیں، تو آپ اپنے گواہوں کی کتنی عزت اور احترام کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں عدالت کے چہری میں، واپس لا کے چھوڑتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جہاں بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایسے 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 لوگ گواہ نہیں بن سکتے قیامت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ اتنے گناہگار ہیں، اور اللہ جن لوگوں کو گواہ بنائے گا قیامت میں وہ معزز اور عزت والے ہیں کہ اللہ کے گواہ. جو مقدمہ ہے بہت سے ہوں گے، ایک یہ ہے کہ خدا ایک ہے یا نہیں، تو اس پہ قیامت میں بہت سے ہوں گے جن کی زندگی ایسے ہی شرک میں گزری، اب ان کے خلاف گواہی جو پڑے گی تو اللہ نے کہا اولو العلم قائمًا بالقسط، وہ جو انصاف سے کام لیتے تھے ہم ان کو اہل علم کو گواہ بنائیں. ایک آدمی اپنے خاندان میں بڑا ہوتا ہے، کوئی لکھا پڑھا نہیں ہوتا اتنا، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کی سطح پر انصاف کرے. باپ ہے، اولاد ہے تابع، اس میں بھی انصاف کرے. اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کے باب میں کہ کسی کو کوئی چیز دے دینا اپنی اولاد میں، قرآن نے اصول بیان کیا وراثت کا کہ لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ، لیکن وراثت کا باب الگ ہے، ہبہ کا باب الگ. ہبہ اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیا، اس کی بھی ایک قسم یہ ہے کہ اس نے کہا بچوں میں ایسے نہ ہو کوئی لڑائی جھگڑا، عدالت کچہری نوبت ہے، اس کا بیٹے یہ جائیداد ہے، گھر ہے، یہ اتنا حصہ تمہارا، اتنا حصہ. ایک یہ نہیں ہے نہ وہ وراثت کا جھگڑا نہ کوئی اور چیز. بیٹی کو خوشی میں 10,000 دیے. شریعت کہتی ہے بیٹوں کو بھی دو 10,000 سب. اس میں 19-20 کا ہی فرق ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں. کہ مثلاً داماد کما نہیں سکتا زیادہ, مثلاً باپ جس بیٹے کے ساتھ رہتا ہے خرچہ زیادہ ہے. والد کے دوست آتے ہیں, وہ کہتا ہے میرا خرچہ بھی بیٹے کے ذمے ہے تو چلو 10 کی بجائے 15 اس سے دے دوں. یہ 19-20 کا فرق کسی وجہ سے درست ہے, وغیرہ ہبا کے باپ میں فرمایا ہے کہ برابری کی سطح. تو انصاف کو قائم کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے, اور انصاف قائم کرے گا تو قیامت میں اللہ اس کو گواہ بنائے گا کہ تم میرے گواہ, اور یہ بڑی عزت کی بات. انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیقین کا مقام ہے, اور صدیقین کے بعد شہداء کا مقام ہے, جو شہید کا مطلب گواہ. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر بات پر گواہ ہے. ہم شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مقتول ہو گیا ہو, قتل ہو گیا ہو, اس کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی پہ اپنے خون سے مہر لگا دی, آخری حد تک گواہی میں چلا گیا کہ جان بھی میری حاضر ہے, اللہ تو اکیلا ہے, تیرے لیے تیری محبت. تو جو آخری حد تک اپنی جان پہ بھی کھیل گیا, اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت اور قدر ہے. تو اس لیے انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور کبھی بھی عدل کو نہیں بھولنا چاہیے, خاص طور پہ جن لوگوں پہ کسی بھی درجے کی, جس درجے کی قیادت ہے اسی درجے کا انصاف. حکمران وقت ہے, چیف جسٹس ہے, انصاف سے کام لے گا تو بات چلے گی نا, وگرنہ پھر وہ اللہ کے راستے سے بے راہ ہو جائے گا اور اپنے منصب کو پورا نہیں کر سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انصاف پر اتنا زور دیتا ہے کہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا, تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کا حق کہیں مار جاؤ. ہے دشمن لیکن انصاف کر, اللہ نے فرمایا عدل کرنا. تو ہمارے مذہبی طبقات میں بہت مرتبہ ظلم بھی ہوتا ہے, بہت مرتبہ اپنے مخالفین کو کافر قرار دینا, اپنے مخالفین کا موقف پوری طرح نہ سننا نہ سمجھنا, فتوے میں جلدی کرنا, کانوں کا کچا ہونا. کانوں کا کچا ہونا اور باتوں کو نہ قابو میں رکھنا, یہ انسانی کمزوریاں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھے خیال آیا کہ اہل مکہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں کس طرح جا کر اعلان کروں, کس طرح کہوں. تو جمیل ایک آدمی تھا مکہ میں, مشہور تھا کہ اس کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی. تو فرمایا میں نے سوچا بس ٹھیک ہے, تو اس ایک آدمی کو جا کے میں نے بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور تھوڑی دیر میں پورے مکہ کے بچے تک کی زبان میں تھا کہ عمر اپنے دین سے پھر گئے. تو وہ بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے. تو کبھی بھی اپنے مخالفین پر فتویٰ لگاتے ہوئے, خاص طور سے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ شخصی فتویٰ تو لگانا ہی نہیں, کسی شخص کے متعلق متعین کر کے یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ فتویٰ, بس شرعی حکم بتا دینا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے, کوئی اس معیار پہ پورا اترتا ہے اترے, نہیں اترتا نہ ہو. بہت سختی سے منع کرتے, اتنے محتاط لوگ تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے جو بانی تھے انہیں فتویٰ دینا پڑ گیا علامہ مشرقی پہ. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے آئے, آ کے علامہ مشرقی سے دلی ملے, اس سے ساری باتیں پوچھی, اس کی کتابیں پڑھ کے نشانات لگا کے ساتھ لے کے گئے تھے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس سے آپ کی مراد یہی ہے؟ اس نے کہا یہی ہے. پھر جا کر کہیں اس کی گمراہی کا فتویٰ دیا؟ نہیں دیا. اسی لیے مودودی صاحب کے متعلق مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو ان کا, بھیا میری بہت عمر ہو گئی, میں مولانا کی کتابیں منگاؤں پڑھوں پھر اس پہ لکھوں, اب میرے بس کی یہ بات نہیں رہی, تو اس لیے میں اس پہ فتویٰ نہیں دے. کیونکہ بنیادی طور پر فتویٰ اللہ کی راہ بتانا ہے, بنیادی طور پہ فتویٰ لوگوں کی سہولت کے لیے راہ نکالنی ہے. فتویٰ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو جکڑا جائے, لوگوں کو مارا جائے, پیٹا جائے, لوگوں کی تصدیق تذلیل کی جائے. فتویٰ ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے, جیسے آپ گلی میں بیٹھے ہیں, کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں صاحب کا گھر آپ کو پتہ ہے, تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ یوں مڑ جائیں, وہ سامنے ایک درخت آپ کو وہیں نظر آئے گا, دائیں ہاتھ پہ وہی کوٹھی ان کی ہے. وہ دوست آپ سے نماز میں ملتا ہے, کہتا ہے بڑی مہربانی, ایک دوست نے شاید آپ سے ہی پوچھا ہوگا, آپ کا حلیہ بتا رہا تھا تو میں آپ کے گھر, میرا دوست میرے گھر پہنچ گیا. یہی ہے چیز, لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کدھر ہے بتائیے. تو مفتی کہتا ہے کہ حضرت جس گلی میں آپ جا رہے ہیں نا, یہ آگے شیطان کا گھر ہے, یہ سود ہے, یہ نہ کریں, ادھر نہیں ادھر پھر جائیں, بالکل پیچھے جو گلی ہے اس کی طرف کو جائیں, وہاں مل جائے گا. تو اللہ جو تمام علم رکھتا ہے کہ میری طرف میرے بندے نے ایک بندے کو بھیج دیا, اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ جو لوگ غلط راستے پہ جا رہے تھے اس نے انہیں اٹھایا اور صحیح راستے کی طرف بھیج دیا. یہ ہوتا ہے فتویٰ. اور اگر کوئی غلط دے جان بوجھ کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے راستے سے اسے ہٹا دیا. اسی لیے یہ فتوے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے 66 قاضی یہ جہنم میں جائیں گے, 33 جنت میں جائیں گے. مفتی اور قاضی میں کوئی فرق نہیں ہے, فرق صرف اتنا سا ہے کہ قاضی کے پیچھے گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے کہے کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے, اور فتویٰ مساجد مدارس میں دے دیتے ہیں, آپ کوئی مانے مانے نہ مانے نہ مانے. تو اتنا اہم منصب ہوتا ہے, اس لیے اپنے مخالفین پہ بھی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے, ایسے نہ ہو کہ قیامت میں ثابت ہو جائے کہ اس کی تو مراد یہ تھی ہی نہیں, تم نے اس کے ذمے کیسے لگا دیا. کیونکہ جو آدمی گفتگو کرتا ہے یا تحریر ہوتی ہے, سب سے پہلا حق اسی کا بنتا ہے کہ وہ بتائے اس جملے سے کیا مراد. وہ ایک درویش کسی خانقاہ میں رہتا تھا اور وہ ذرا سا ذہنی معذور بھی تھا, وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ. تو مولانا صاحب تھے, وہ بھی خانقاہ میں تھے, انہوں نے کہا یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے, نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ. جو بھی بزرگ تھے ان سے جا کے کہا کہ حضرت وہ تو کفر کے جملے بک رہا ہے. خیر انہوں نے پوچھا اس سے تو اسے کہا حضرت شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میری خدائی کا اقرار کر, تو میں بار بار وسوسہ ڈالتا ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. پر میں ٹھیک ہے کہتے رہو لگے رہو. یہی بات کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مخالفین کے لیے خود اپنے پاس سے کوئی چیز گھڑے, یہ وہی کر سکتا ہے جان بوجھ کے جو اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو اور آخرت کی پکڑ سے بے نیاز. وہ پکڑ بڑی شدید ہے, بہت زیادہ. اس لیے یہ تمہید باندھی ہے کہ ہم جن کا بھی نام لیں اور کچھ عرض کریں آپ سے، یہ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں. ہمارے ہاں پورا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو برملا یہ کہتے ہیں کہ جو تصوف ہے اس کو کوئی بھی آپ نام دے لیں، احسان کہیں، تزکیہ کہیں، سلوک کہیں، تصوف کہیں، پیری مریدی کہیں، خانقاہ کا نظام کہیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے جس کے مختلف نام ہیں. بچہ ہے، کوئی بھتیجا کہتا ہے، کوئی بھانجا کہتا ہے، کوئی بیٹا کہتا ہے، کوئی بھائی کہتا ہے، بندہ ایک ہی ہے، بچہ ایک ہی ہے. رشتوں کی جہتیں، اطراف مختلف ہیں. وہ جو تصوف ہے اس کے خلاف مستقل لوگ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس آدمی میں جو یہ کہتا ہے تصوف کے خلاف بولتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جن میں علم بھی نہیں ہے اور شعور بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کے متعلق ہم عرض کریں گے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ تعلیم کتنی ہے اور شعور کی سطح کتنی. اللہ کا بہت شکر ہے، بہت، میں رات بھی ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بہت احسان ہے ہم پہ کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر وہ لوگ آتے ہیں جو لکھے پڑھے ہوتے ہیں، جو شعور کی ایک سطح پہ ہوتے ہیں، ہمیں بات کرنے میں سہولت اور انہیں سمجھنے میں اور پھر اس پر تنقید کرنے میں یا تعریف کرنے میں وہ سب سہولتیں ہوتی ہیں الحمدللہ. تو یہ پورا ایک گروہ بن گیا، اور سب سے زیادہ خطرناک بات جس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا وہ ہمارے محترم غامدی صاحب کی. انہوں نے حد کر دی جب یہ کہا کہ تصوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے برعکس ایک خود پورا دین ہے. بہت دکھ اور تکلیف پہنچی، اور وہ فکر ان کے سارے حلقے میں، اور ان سے پہلے بھی تھے لوگ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آغاز کیا ہے. ان کے استاد مامی ناصر اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی ایک کتاب تصوف کے خلاف لکھی تھی، اور پھر انہوں نے جو یہ کہا کہ صوفیہ ایک مستقل متوازی پیرلل دین قائم کرتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا الزام. اور پھر وہ تو پھر پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، تعلیم حاصل کی ہے اور بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا ہے. میڈیا کی بدولت ایسے لوگ آ گئے ہیں جو بالکل بچے ہیں، کوئی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، اور تنقید کریں گے ابن عربی پہ، تنقید کریں گے شاہ ولی اللہ پہ، اور نقد کریں گے بڑے بڑے صوفیاء کرام رحمہ اللہ پہ، ایسے جیسے یہ اور وہ گلی میں اکٹھے کھیلتے رہے. کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. گزشتہ شب میں آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ دستک ہوئی، مانگنے آیا تو نوکرانی سے کہا کہ روٹی پہ سالن رکھ کے اسے دے. پھر ایک اور آ گیا، اس نے بھی کھانا مانگا تو آواز سے پہچان گئی، تو فرمایا دروازہ کھولو، انہیں بٹھاؤ، دسترخوان بچھاؤ اور انہیں کھانا کھلا. وہ جب کھانا کھا کے تشریف لے گئے تو اس نے کہا ام المومنین دونوں کھانا مانگنے آئے، دونوں فقیر تھے، ایک کو آپ نے روٹی اور سالن اس طرح اور دوسرے کی یہ آو بھگت تعظیم، فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے یہ جو دوسرے صاحب تھے کسی زمانے میں بہت امیر کبیر اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، بڑے لوگوں میں شمار ہوتے، وقت ایسا آ گیا بیچارہ مانگنے پہ آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے تھے نزل الناس علی منازلہم، لوگوں کی ہمیشہ مرتبے کے مطابق سلوک کیا کو. تو اس کا مرتبہ کسی زمانے میں تو بلند تھا، نزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق سلوک کیا کو. تو جو درجے کے مطابق سلوک کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے، درجے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم سب زندگی کے ان مراحل سے گزرتے ہیں، داماد اور بیٹے کے ساتھ سلوک برابر نہیں کیا جا سکتا، یہ کھلی ہوئی حقیقت کہ داماد آتا ہے اس کا زیادہ عزت احترام، بیٹے آتے ہیں ٹھیک ہے اپنے گھر ہوتا ہے. اس لیے وہ جنہوں نے سرے سے تصوف کو جانا ہی نہیں اور شعور کی سطح ان کی ذرا اندازہ کرو کہ پرکھتے ہیں کسی معیار پہ، دنیا میں بھی دین میں بھی. آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، تو آپ کہتے ہیں اینٹ کا یہ سائز چاہیے، دروازے کا یہ سائز چاہیے، اس سے ایک سوت بھی کم ہوا نام نہیں لیں گے. ایک سٹینڈرڈ متعین کر کے آئے نا آپ کے، ہمیں یہ مطلوب ہے. دنیا میں ہوتا ہے، دین میں بھی ایسے ہی ہے کہ پرکھ جو قائم کرتے ہیں تو اصل اصول کی طرف جاتے ہیں. فقہ کی بات جب بھی آئے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ سب حنفی، قرآت کی بات آئے گی تو انتہائی جو اعلیٰ قاری ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس لفظ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیسے پڑھا گیا. طب کی بات آئے گی تو کوئی نہیں کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلے کا اور زکام کا یہ علاج بتایا، وہ کہے گا افلاطون، ارسطو، جالینوس یہ لوگ تھے، ان کو پڑھو. فلسفے کی بات آئے گی تو افلاطون کی طرف چلے جائیں گے کہ افلاطون نے فلسفے میں کیا سکھایا، دنیا کو کیا دیا وغیرہ وغیرہ. بالکل اسی طرح جب تصوف کی بات آئے گی تو ان کا اتنا کم شعور ہے کہ یہ اس کے لیے معیار بنائیں گے مزاروں کو، موجودہ دور کے پیروں کو اور قوالیوں کو، اور معیار بنائیں گے ان کو جو سوٹے لگاتے ہیں، ملنگ ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ یہ ہے تصوف. اے بھیا، یہ بڑی ناانصافی ہے. آپ کو اگر تصوف سمجھنا ہے تو آپ نام لیجئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ ہے تصوف، نام لیجئے آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تصوف وہ ہے، شاہ ولی اللہ کا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ نام لیں کہ تصوف یہ ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. چلو کوئی بات ہوئی کہ جیسے افلاطون ہے، جیسے ارسطو، جتنے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اسی طرح تصوف کے نمائندے جو ہیں ان کا نام لیں، ان کی بات کریں، وہاں کوئی بات ہے تو جواب دیتا ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے آدمی. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر چرسی بھنگی کو تصوف کا معیار بنا لیا جائے اور پھر جواب اور سوال ہو کہ چرس پی ہوئی تھی جی اس نے اور وہ بھنگی ایسے کرتا ہے، ہمارے محلے میں ایک بڑا صوفی تھا وہ جو بھی کرتا ہے یار، وہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اور مسلمان ہے اور اہل السنہ میں سے بھی ہے کہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھو، اسے مثال سے ہم ہمیشہ ہی یہ عرض کرتے رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سو نے پہلے بھی سنا ہوگا، دو دائرے ہیں، ایک بڑا دائرہ ہے. یہ بڑا دائرہ جو ہے نا، اس کے اندر پوری امت ہے اور کافر اس سے باہر کھڑے ہیں. جس نے ضروریات دین کا اقرار کر لیا وہ دائرے کے اندر آ گیا. ضروریات دین کیا؟ اسے کہا میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، رسالت کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، یہ چیزیں مانتا ہوں. وہ اس دائرے کے اندر آ گیا، مسلمان ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں سب چیزوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا، تو دین کی ضروری چیزوں میں سے ایک سے انکار کر رہا ہے نا، وہ باہر نکل جائے. کہتا ہے سب چیزیں مانتا ہوں لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے ایک لڑکے والدین نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سے یہی کہا کہ میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں. اللہ کی توحید، قل ہو اللہ احد نیچے اور ابو لہب جہنمی کا ذکر اوپر. تو یہ کس نے پہلے ابو لہب کا ذکر کیا اور خدا کی توحید بعد میں؟ یہ قرآن نہیں ہو سکتا. ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں. تو یہ پرانی بحث ہے. ضروریات دین کو مانتا ہے، اس دائرے کے اندر آ گیا ہے مسلمان. یہاں پہنچ کے وہ کسی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جس پر امت متفق ہے. مثلا وہ کہتا ہے میں معراج کو مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، لیکن یہ خواب ہے. اب اندر اس بڑے دائرے کے، نا مسلمان تو ہے نا ایک چھوٹا دائرہ ہے، وہ جو چھوٹا دائرہ ہے اس کے اندر اہل السنہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت اس چھوٹے دائرے کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک کے ساتھ معراج پہ گئے تھے، تم نہیں مانتے اس کو، خواب مانتے ہو، تم اس دائرے سے باہر ہو لیکن اس بڑے دائرے سے اندر ہو. مسلمان لیکن تمہارے عقیدے میں گڑبڑ. یہ دوسرے درجے کے عقیدے ہوتے ہیں، یہ دوسرے درجے کے. ایک عقیدہ ہوتا ہے امہات. مثلاً قرآن عمومی طور پہ تین چیزوں پہ زور دیتا ہے، اللہ کی توحید پہ، انبیاء علیہ السلام کی رسالت پہ، اور آخرت. اکثر و بیشتر صورتیں جو تفصیل سے ہیں ان تین چیزوں سے بھری پڑی. توحید کو مانو، رسالت کو مانو، اور آخرت کو مانو. ہر جگہ یہی آپ کو ملے گا. اب اس میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ جادو کو مانو. ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں، اہل تشیع جادو کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جس چیز کا نام جادو ہے نا، سحر، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اہل السنہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی علاقے میں پایا جائے نہ پایا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جادو کا مستقل وجود ہے. اب وہ جو مانتے ہیں وہ اندر چھوٹے دائرے کے اندر اہل السنہ میں آ گئے، جو نہیں مانتا وہ اس سے باہر نکل گیا لیکن وہ بڑے دائرے کے اندر ہی ہے. شیعہ ہیں، معتزلی ہیں، یہ صوفیہ کے بہت سے مخالفین ہیں، یہ اس بڑے دائرے کے اندر ہیں اور بڑے خطرے میں ہیں. ایسے نہ ہو کسی ایسی چیز کا انکار کر بیٹھے کہ بڑے دائرے سے بھی باہر نکل جائے، بڑا خطرہ. اور اہل السنہ اس بڑے دائرے کے بعد اس چھوٹے دائرے میں بھی آ گئے. اس لیے کسی کو کافر کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس بڑے دائرے کے اندر بھی ہے یا نہیں. ایسے نہ خود پکڑا جائے آدمی، بہت احتیاط کرنی پڑتی. تو تصوف کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب گمراہی ہے، اور ولیعظ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں ایک صوفیوں نے دین گھڑ لیا، کس صوفی نے گھڑا؟ آپ اس کا نام لیں. معیار جو یہ بچے آج کل تصوف کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے علم کی سطح، اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ اصل زبان کو ہی نہیں جانتے. کوئی بچہ انگلش ہی نہیں پڑھا ہوا اور اس کو شوق ہے ڈاکٹر بننے کا تو بھلا بتاؤ اب مریضوں کا حال کیا ہو. اے حضرت تم بچے انگلش ہی نہیں پڑھ سکتے, میڈیکل تو پھر انگلش پڑھو گے سیکھو گے, پھر میڈیکل سیکھو گے, پھر کسی کے پاس رہ کے ہاؤس جاب کرو گے, سنو گے, مار کھاؤ گے, ڈانٹ پڑے گی, پھر جا کر کہیں, پھر اسپیشلائزیشن کا دور اب تو آ گیا, وہ کرو گے, پھر جا کر کوئی مانے تم ڈاکٹر ہو, ورنہ کون پوچھتا اور کون مانتا. جو بنیادی زبانیں اب تک اسلام کے لیے استعمال ہوئی ہیں وہ عربی ہے اور فارسی. عربی اور فارسی کے بعد ابھی تک اردو کا دامن کافی نہیں ہوا. یہ تو 1950 کے بعد کہیں زیادہ اردو شروع ہوئی ہے. یعنی اردو کی تفسیریں آپ مثلاً دیکھ لیں تو قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر سے تفسیر 1970 سے پہلے کہاں تھی, یہ الگ بحث ہے کوئی غلط ہے صحیح ہے تفسیر, لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر 1976 میں آئی تھی, معارف القرآن جو اب لوگ پڑھتے ہیں. مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر بھی 1970 کے بعد ہی آئی. 1970 میں تو خیر حضرت کا انتقال ہو گیا تھا رحمہ اللہ, جب 72 میں یہ تفسیر پھر ان کے صاحبزادے رحمہ اللہ انہوں نے پوری کی ہے. اس سے پہلے کہاں اتنی لمبی چوڑی تفسیریں ہوتی تھیں. فارسی کا دور تو 1930 تک بھی چلتا رہا. تو جتنا بھی دین کا بنیادی طور پہ لٹریچر تھا یہ سب کا سب عربی میں تھا اور فارسی میں تھا, انگلش میں نہیں آیا اب تک, اردو میں نہیں آیا, فرانسیسی میں آیا. عربی اور فارسی کے علاوہ فرانسیسی میں اس لیے کہ اسپین, فرانس, یہ سارے علاقے, الجزائر, ان سب میں یہ زبان بولی جاتی تھی, اب بھی بولی جاتی ہے. تو بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے فرانسیسی زبان میں لکھا. تو فرینچ میں جتنا اسلام پہ لکھا گیا ہے انگلش میں نہیں لکھا گیا. تو زبان بھی نہیں آتی. اور شعور کا حال یہ ہے کہ تنقید کسی بھی علم میں جو نمائندہ ہوتے ہیں ان کے افکار پر کی جاتی ہے. بچوں کو دیکھ کے تھوڑے ہی کوئی معیار بناتا ہے. ہم جس تصوف کی بات کرتے ہیں اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ جس تصوف کی دعوت دیتے ہیں, اس کے ساتھ سلوک یہ ہے. اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے, بڑا خوبصورت. ایک یہ چیز کہ اس دین کے مقابلے میں ایک دین صوفیوں نے گھڑ لیا ہے, اور ایک اس سے بھی دل فریب نعرہ ہے. دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وہ دل فریب نعرہ یہ ہے کہ آؤ خالص دین تلاش کرے, اصل دین کی طرف لوٹو, کتاب و سنت کی طرف لوٹو. یہ اتنا دل فریب نعرہ ہے, اتنا دل فریب کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کو ہم نے گمراہ ہوتے دیکھا کہ اصل دین کیا ہے. جی وہ 73 نمبر بس کون سی ہے, جی ہم تو اس میں چڑھیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ خالص دین تمہارا جن بنیادوں پر قائم ہے اگر ان کا انہدام ہو جائے تو جانا پھر کدھر. خالص دین, ہم تو جی بس اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور سنت. بڑا اچھا ایک یہودی نے جواب دیا. جامع الازہر میں اس کا مناظرہ ہو رہا تھا مصر میں, اس سے کوئی اعتراض کیے اسلام پہ تو یہ جواب دے رہا تھا جامع الازہر کا استاد. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے یہاں حدیث میں آیا, اس نے کہا قرآن کی بات کرو. اس یہودی کو شبہ پڑ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. اس سے پھر اس سے کہا کہ حدیث میں یہ آیا ہے. بار بار جب کہا تو اس کا حدیث کو چھوڑو. اس کا تم حدیث کو نہیں مانتے؟ اس کا نہیں, میں حدیث کو نہیں مانتا, قرآن کو مانتا. اس کا تم تو خود کافر ہو, میں نے تم سے کیا بحث کرنی ہے. مجھے تو وہ آدمی بتاؤ جو مسلمان ہو، اس سے بحث کروں اسلام پہ، تم تو خود کافر ہو، حدیث کو نہیں مانتے، تمہارے ساتھ کیا بحث، مناظرہ ختم کر دیا اسے، اسے کہا نا مسلمان کوئی لا اس سے بات کروں. تو اس لیے خالص دین حدیث میں کہاں آیا ہے؟ یہ بڑے دل فریب نعرے ہیں، کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. امت جس تسلسل کے ساتھ دین ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتی چلی آئی ہے، پھر تیسری نسل، پھر چوتھی نسل، پھر اب تک 20 نسلیں ہوئی ہیں کہ 50 ہوئی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل کو جو چیزیں منتقل ہوتی آئی ہیں، اگر وہ شرعی حدود سے نہیں ٹکراتی تو وہ دین ہی ہے. اور شرعی حدود کون متعین کرتے ہیں؟ وائمہ مجتہدین رائمہ اللہ نے متعین کیے تھے. خالص دین کا نعرہ لگانا، اللہ نے کہا الا للہ دین الخالص، خالص دین اللہ کا، سچا دین اللہ کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، عقیدہ. تو خالص دین کی دعوت کی طرف بلاتے ہوئے تصوف پہ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، بھنگ پینا دین نہیں ہے. تو ہم نے کون سکھایا وہ دین ہے؟ یہ تو اس سے بات ہو نا جو بھنگ پینے کو دین کہتا ہے، تو نہیں کہتے ہم، تو نہیں کہتے کہ یہ خرافات دین ہے. اس لیے بڑا دل فریب نعرہ ہے. اور علم کا حال یہ ہے، میں ایسے ہی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی وکالت کر رہا ہوں. ملنگ ٹائپ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈالیاں لے کے جاتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں. ایک صاحب نے مثال اسی کی، اور بھی دو تین مثالیں دی، ایک مثال کی بھی، انہوں نے کہا یہ ہے تصوف آپ کا. گاڑی میں سفر تھا تو وہ بریمام پہ جا رہے تھے، ننگے پاؤں ڈھول بج رہے ہیں، کہ یہ ہے تصوف تمہارا. میں نے کہا اس میں سے کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم تصوف کہتے ہیں؟ ڈھول پیٹنے کو تو نہیں نا کہتے، اس اچھل کود کو تو نہیں کہتے. کہا یہ ننگے پاؤں اتنی گرمی. تو بار بار حدیث کے حوالے دیتے تھے. میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب عید کی نماز پڑھانے صحرا جاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے. کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ ننگے پاؤں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیدگاہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، وہ ایسی چیزوں میں سے ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، تو میں اس جگہ کے ادب اور احترام میں ننگے پاؤں جاتا ہوں کہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کے گھر ہے، اللہ کی یاد دلاتی. اور یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، انہوں نے کہا جو چیز تمہیں اللہ کی یاد دلائے اس کی تعظیم کرو، اور اس تعظیم میں عیدگاہ کو ننگے پاؤں جاتا ہوں، مسجد کی طرف ننگے پاؤں چل پڑتا ہوں. میں نے کہا تب انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بے اختیار فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے. کہ جی ہاں حضرت، تھوڑا سا اور پڑھیں. ہر چیز اس کو گمراہی قرار دینا یہ سختی نہیں چاہیے، لوگوں پر کے ساتھ نرمی کا رویہ چاہیے. ہر ایک پہ رد، ہر ایک پہ رد غلط بات ہے. بہت سی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت، کیا وجہ، ضرورت کیا ہے اس پہ اعتراض کرنے کی؟ اس کی زد میں قرون اولا آتے ہیں. تو دین خالص، خالص دین. اور پھر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ فتویٰ تھوڑے ہی دیا جا سکتا ہے. خود یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ فتوے تھے جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا اس بنا پر، یا جو ان کی شخصی حالت تھی اس بنا پر، بس امت نے نہیں مانا، کہا حضرت کا فتویٰ ہے بس ٹھیک ہے، ان کی اپنا ذاتی اجتہاد ہے، ہم اس کے مقابلے میں جو پوری امت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. دو مثالیں آپ کو اس کی دوں. قربانی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بازار سے گوشت منگوایا اور تقسیم کیا، اور انہوں نے کہا قربانی ہے اس 10 ذی الحج کو عید کے دن اپنے دوستوں کی دعوت کرنا، گوشت بانٹنا، قربانی یہ ہے. کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فتوے پر عمل نہیں کیا. ٹھیک یہی چیز حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی کہ حضرت یہ قربانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایک جان اللہ کے حضور میں پیش کرنا، اور مرغا منگوایا اور اس کو ذبح کیا اور فرمایا میری قربانی ہو گئی. اسی وجہ سے اہل حدیث حضرات کے ہاں ایک بہت بڑے مفتی اور بڑے قابل اعتماد بظاہر بزرگ تھے، انہوں نے بھی فتویٰ اس پہ دیا کہ قربانی مرغے کی بھی جائز ہے، اور وہ فتویٰ اصل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یہ دیکھو اجتہاد اور دماغ کا فرق کتنا. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں 8 جانوروں کو ذبح کرنا ان کا گوشت جائز قرار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ومن البقر اثنین، اور جو بڑے جانور ہیں گائے اور بیل، ومن الماعز اثنین، اور دو بھیڑ اور دمبا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں، قربانی ان میں رہے گی، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی. پوری امت نے اسے مانا، اور قرآن کا حوالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا. کون انحراف کر سکتا ہے؟ کون ہٹ سکتا ہے؟ یہ اجتہاد. کسی نے حضرت بلال اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ عمل نہیں کیا، ان کی ذاتی حیثیت تھی، فضیلت. یزد طلحہ رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں چوٹی کے سرمایہ دار، اچھے معنی میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے. یہ جب آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، طلحہ اور ایک اور، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو، میرے مقابلے میں وہ شخص آئے اسخن ناس، پورے عربوں میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا سخ، غالباً جعلہ ابن امیہ تھے رضی اللہ عنہ. اور فرمایا اس جیسا کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا؟ پورا خزانہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. بصرہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گورنر تھا، اس کے مقابلے میں پورا خزانہ ام المومنین پر نشاور کر دیا. ان کو ام المومنین لڑیں آپ، ہم آپ کے ساتھ. بہت سخی لوگ. صبح کی نماز کے بعد ہر آدمی کے سامنے ایک پیکٹ لا کے رکھا گیا. نوکر دوڑتے تھے، صفوں میں پیکٹ رکھتے جاتے تھے سلام کے بعد، ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوتا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رات مدینہ منورہ میں آئے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے بہت نفع اللہ نے دیا، تو میں نے بے شمار کپڑے اور جوتے خریدے ہیں، اور میرا خیال ہے میں مدینہ منورہ کے ہر آدمی کو اپنی طرف سے گفٹ دوں، اپنی طرف سے تحفہ دوں، ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوتا. اہل مدینہ ہزاروں میں اتنے بڑے آدمی، فتویٰ کیا دیا؟ فتویٰ یہ دیا کہ ان کا برف سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ تو ٹوٹتا ہے کھانے سے یا پینے سے، برف نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے. کسی نے اس فتوے پہ فتویٰ نہیں دیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذاتی اجتہاد تھے. ایسے بھی مل جائیں گے جو کہتے تھے کہ صبح صادق پہ کب روزہ بند ہوتا ہے, اللہ نے تو سورج کہا ہے جب سورج چڑھے گا تو اس وقت روزہ بند کرنا. یہ ان لوگوں کی پرسنل اپروچ ہے. تو اس لیے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کی بات کرو. تو تصوف میں ایک تو یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں پورا دین, اور دوسرے یہ کہ دین خالص ہم ڈھونڈنے نکلیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی درس دے رہا تھا, امیر المومنین رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پہ رکے اور سنتے رہے, پھر آگے چل پڑے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا کہہ رہا تھا کہ مجھے پہچانو, میں کتنا صاحب علم ہوں, میں کتنی بڑی شخصیت ہوں, یہ کہہ رہا تھا. مطلب یہ کیا آتا ہوتا؟ کچھ نہیں, وہ سارا دین اپنی شہرت کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جتنا میں کوئی زیادہ شوشے چھوڑوں گا اتنا ہی لوگوں میں مشہور ہو جاؤں. یہ ہے اصل قصہ اور اصل مرض. اسی لیے ایک آدمی نے اللہ تعالی کی صفات پر بات کرنا شروع کی. اتنی بڑی چیز ہے کہ سانس تھم جاتا ہے. اللہ کی صفات پہ اس نے بات کرنی شروع کی, اور صفات میں بھی تیسری قسم کی صفات. اللہ کی صفات پہلی نمبر پہ وہ ہیں جو اس کی ذاتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے ماتریدیوں. ہم فقہ میں حنفی ہیں اور عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں: علم, ارادہ, قدرت, سما, بصر, کلام, تکوین, حیات. آٹھ صفات اللہ کی ہیں جو اس کی ذاتی ہیں. اس کی ضد, اس کا الٹ, اس کا برعکس قائم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے ہاں حیات ہے, موت نہیں, اور اللہ سنتا ہے بہرا نہیں, اللہ دیکھتا ہے اور نابینا نہیں, اور اللہ تعالی قدرت والا ہے, معطل اور بیکار نہیں. اسی طرح ساری آٹھ صفات. دوسری قسم کی اللہ کی وہ صفات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس صفت کے اظہار کے لیے مقابلے میں کوئی چیز چاہیے. اللہ ہمیشہ سے رزاق ہے, لیکن جب یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی تو اللہ کس کو رزق دے رہا تھا؟ کسی کو بھی نہیں, کوئی چیز تھی نہیں اللہ کے علاوہ. خلق پیدا ہوئی, مخلوقات کو بنایا, اور رزق دینے کی صفت سامنے آئی. اللہ پہلے بھی موت دینے والا تھا, لیکن کس کو موت دیتا؟ اس کی ذات پاک کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں. اس سے جانوروں انسانوں کو پیدا فرمایا اور پھر موت تاری. کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں, اللہ کس کو بخشتا؟ مخلوق پیدا ہوئی, گناہ ہوئے, تو اللہ کی صفت مغفرت کا ظہور ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, ترکی میں ان کا مزار ہے, یہ مسلم لیگ کے جو قائدین ہیں بڑے بڑے لوگ, یہ گئے تھے. تو ان میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے فون کیا کہ تم بھی ساتھ چلو. ہمیں اپنی غرض کتابوں کی تھی کہ ترکی سے خریدنی تھی, اور ویزا کہاں ملتا ہے؟ چلے گئے. وہاں پروٹوکول ان کا گورنمنٹ کا تھا. انہوں نے کہا, اردگان نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کو ٹھیک کیا جائے, اور اس حد تک کہ چاروں طرف کھدائی کر کے جو پہلے کسی زمانے میں پتھر لگائے گئے تھے انہی پتھروں کو دوبارہ نئے مسالے کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو زبو یوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو ایسے بنایا گیا تھا. پھر چونکہ بعد حکومت کی طرف سے پروٹوکول تھا تو اس نے حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کے پائنتی میں پاؤں کی طرف ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ جب حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر بنائی گئی ہوگی یہ پتھر اس زمانے کے نیچے لگے ہوئے. تو پتھر جب اس نے اٹھایا تو اتنی خوشبو تھی کہ بھر گیا کمرہ. ہمیں ایک لمحے کے لیے تو بڑا تعجب ہوا کہ پھر خیال پھر ظاہر ہے تو وہ اب تک اس مٹی سے خوشبو آتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے بند رکھا ہوا ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں کچھ بھی کرنے کی, آئیں فاتحہ پڑھیں اور چلے جائیں. یہ جو کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے. حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا وفات سے پہلے کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ستاتی تنگ کرتی تو میں کبھی تم سے بات نہ کرتا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ علم دے اور پھر اسے نہ پھیلائے اور نہ لوگوں تک پہنچائے تو ایسے شخص پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو لوگوں اس حدیث پر تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا, مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر کہیں گناہ نہ کرنے لگنا. اور وہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنی ہے, آپ نے فرمایا اگر اس کائنات میں لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ ان سب کو مٹا کر دوبارہ ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ اور اس کی نافرمانی کریں. اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے صفت مغفرت کو جانیں, مجھ سے معافی مانگے میں انہیں معاف کروں. اللہ کی دوسری صفات جو ہیں یوں ظہور ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ ان کا واسطہ. اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات بالکل نہیں بولنا چاہیے, اللہ کا ہاتھ. قرآن میں آیا ہے نا ید اللہ فوق ایدیم, اللہ کا ہاتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کچھ پتہ نہیں, مخلوق جیسا نہیں ہے اور جو اللہ نے بیان کر دیا ویسے ہی ہے, بس اس سے زیادہ ایک حرف نہیں کہنا چاہیے. وجہ ربک, تیرے پروردگار کا چہرہ. اللہ کا چہرہ کیسا ہے, حدیث میں بھی آیا کہ خلق اللہ آدم علی صورتی, اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پہ پیدا کیا. اللہ کی شکل و صورت کیا ہے کچھ پتہ نہیں, بس ایسے ہی ہے جسے اللہ نے بیان کر دی اور یقیناً اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی صورت نہیں. صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کا پاؤں کیسا ہے کچھ پتہ نہیں, بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر. ہمارا کام ایک یہ ہے کہ ہم مخلوق کی نفی کریں کہ مخلوق میں سے اللہ کا پاؤں اور اللہ کی مخلوق کا پاؤں بالکل ایک دوسرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے ان کی. اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں دوسرا کام یہ کہ اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہہ دیا بس. سورہ آل عمران کے شروع میں نا ایک اصول کی آیت آتی ہے, ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے کہا ہم نے قرآن نازل کیا ہے, اس میں کچھ آیات ہیں جو تمہاری سمجھ میں آتی ہیں بالکل ٹھوس, یہ کام کرے یہ سزا دو, چوری کرے ہاتھ کاٹ دو, نماز پڑھو روزہ وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ایسی ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالا ہیں اوپر ہیں. اور یہ جو تمہاری سمجھ سے اوپر کی باتیں ہیں نا, اللہ نے کہا یہ وہ لوگ اس میں دخل دیتے ہیں جو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں دوسروں. فی قلوبہم زیغن, ان کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں, جو یہ ان تیسری قسم کی صفات میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی جو شامت آئی تو اس نے تیسری قسم کی یمنی تھا دخل دینا شروع کیا، اور اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا، اس کے سر پہ درے مارے اور فرمایا یہ جب خراب ہوتی ہے نا یہ کھوپڑی، تو پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں، میں نے آئندہ سن لیا تو اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا. اللہ کی صفات کے بارے میں ایک جاہل آدمی کہہ رہا ہے، خون ٹپکنے لگا اس کے سر سے، اور فرمایا امید ہے تم اب ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر آئندہ میں نے سنا کہ تم لوگوں میں بیٹھ کے یہ بحثیں چھیڑ رہے ہو تو یوں کر. اس لیے یہ عقیدے کی مباحث اور اللہ کے ساتھ تعلق کی چیزیں، بڑا ٹھوس علم چاہیے انسان کو، پھر جا کر کہیں ان مباحث میں بڑھتا ہے. اب جو اٹھتا ہے، ایسے جرأت مند ہو گئے ہیں کہ خدا کی صفات کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، اور صوفی گمراہ اور فلاں گمراہ اور فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے اور فلاں مزار پہ یہ ہو رہا ہے. یار یہ تصوف ہے کہاں؟ تصوف جس چیز کا نام ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے کا نام تصوف ہے، بس چھٹی. ایک نفس کی چاہت ہے، انسان کا جی چاہتا ہے یہ کام کرے اور اللہ کہتا ہے نہ کرو. اللہ کی اس نا کو غالب کرنا اور اپنے نفس کو مارنا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ ہے تصوف، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ مجاہدہ کرنے والے لوگ نہیں رہے، یہ جو مجاہدہ کرتے تھے نا یہ حقیقی صوفی تھے. جی چاہتا ہے کہ سو جائے، بالکل سوئے، جسم کا حق بنتا ہے، لیکن رات کا کچھ حصہ اللہ کو دینا. وہ کہتا ہے سو لیں گے، آرام کر لیں گے، لیکن فی الحال دس پارے تو پڑھو نا ذرا قرآن پاک کے. یہ جو کھڑے ہو کے دس پارے پڑھتا ہے اور اپنے نفس کے سکون آرام کو تج دے کے اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، یہ تصوف. جی چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز کھائیں، وہ کہتا ہے نہیں، روزہ رکھنا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. وہ روزہ رکھنے کے لیے اپنی خواہشات کو دن کو قربان کر دیتا ہے، یہ تصوف ہے، اور کیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا وفات سے پہلے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ معاذ اس لیے جیتا رہا کہ سردیوں کی طویل راتوں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، اور گرمیوں کی شدید گرمی اور دوپہر میں روزہ رکھے تاکہ پیاس کی دقت برداشت کرے، اور رات کو کھڑے ہونے کی تکلیف کو برداشت کرے اور تو اس سے راضی ہو. یہ ہے تصور. اس لیے اعلی درجے پر ایک ہوتی ہے پیغمبری عام، اور ایک ہوتے ہیں اولو العزم. اللہ تعالی نے دونوں میں فرق کیا. اولو العزم من الرسل، اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے ان رسولوں کی جو رسول اولو العزم پیغمبر تھے. اولو العزم کا مطلب یہ ہے کہ بڑے صاحب ہمت پیغمبر، خدا کی دین میں جتنی پھیلانے میں جتنی تکالیف پیش آئیں ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا. اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، لوگو ایسے مت بن جاؤ جیسے وہ قوم تھی جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، جو انہوں نے الزامات لگائے تھے اللہ نے دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان الزامات سے بری ہیں. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بڑی عزت والے پیغمبر. یہ وجاہت کا لفظ دوسری مرتبہ قرآن نے استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ نے کہا یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں نا, بڑے درجے کے, بڑے مجاہدے برداشت کرنے والے, ان کے مقابلے میں مثلا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, پیغمبر ہیں, لیکن جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں اولو العزم پیغمبر تھے وہ بیٹے تک بات نہیں آئی. اسحاق ہیں, یعقوب ہیں, یوسف ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, سلیمان ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ہیں پیغمبر, لیکن اللہ کی راہ میں جو دقتیں, پریشانیاں, دعوت میں جو الزامات, جو چیزیں, وہ وہاں تک نہیں آئے. اللہ کی اپنی مرضی اور حکمت ہے, لیکن جن کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے, اللہ نے کہا وہ اولو العزم جو رسول ہیں نا ان کی پیروی کرو. بالکل ٹھیک اسی طرح ان صوفیاء کرام میں جو اولو العزم صوفی تھے, جو بہت بڑے درجے کے خدا کے دوستوں میں آتے تھے, وہ تھا تصوف. ہم اس کو تصوف کہتے ہیں. اس لیے تصوف اس مجاہدے کا نام ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے, اپنے نفس کی خواہش کو کچلتا ہے اور اللہ کی مرضی کو غالب کرتا ہے, اور اللہ کے کاموں کو کرنے کے لیے جو عزیمت چاہیے اور جو ہمت چاہیے وہ اب نہیں رہی. اب کون اتنے مجاہدے کرتا ہے؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اکابر تابعین میں سے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں سعید سے بڑا تابعی کوئی نہیں تھا. وہ اس قدر بڑے یزید کی فوجیں جب آئیں اور مسجد نبوی پہ حملہ ہوا تو دارمی کی روایت میں آتا ہے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگوں کو جب جاتے تھے مسجد سے یا کسی کو پیچھے سے دیکھ کے پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون جا رہا ہے, تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی 27 سال ہو گئے ہیں میں مسجد نبوی میں اذان کے لیے آتا ہوں اور اس وقت اذان دیتا ہوں جب کوئی نہیں ہوتا, تو مجھے لوگوں کے چہروں کا کیا پتہ ہے, اور 25 سال ہو گئے ہیں میں آخری آدمی ہوں جو مسجد نبوی سے نکلتا ہوں, تو لوگ سارے چلے جاتے ہیں, اس لیے مجھے نہیں پتہ چلتا کون آیا اور کون. یزید کی فوج نے جب قبضہ کر لیا اور مسجد نبوی میں 3 دن نماز نہیں ہوئی تو لوگ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جماعت کی نماز سعید رحمۃ اللہ سے بڑا آدمی کوئی نہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہو. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا, پورا مدینہ گیا ہوا تھا. سیدنا حسین کے بیٹے تھے, علی کے پوتے تھے رضی اللہ عنہ. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے. کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے میں تمہیں پتہ ہی ہے میری آنکھیں نہیں ہیں, تو مجھے ڈر لگا کہ اگر جنازے میں چلا جاؤں گا تو مسجد نبوی میں عصر کی نماز میری رہ جائے گی, جماعت رہ جائے گی, نماز تو کہاں چھٹتی ہے, فرمایا جماعت رہ جائے گی, میں نہیں جا رہا, میں نہیں گیا. تو جب یزید کی فوج نے قبضہ کر لیا, مشکات میں بھی یہ روایت آئی ہے, تو لوگوں کا دھیان انہی کی طرف گیا کہ سب سے پکے نمازی تو وہی ہیں. جو ہی مسجد کھلی لوگ بھاگے اور انہوں نے کہا سعید کیا ہوا نماز کا؟ ان کا اپنے وقت پہ پڑھتا رہا. ان کا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھ گیا تھا تو 5 وقت اذان کی آواز آتی تھی, میں بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتی. یہ ان کی کرامت تھی, یہ ان کی کرامت تھی, اس درجے کے لوگ تھے. اب بچوں کو بھی یہ بات سوجی ہے کہ فلانے بزرگ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی, میرے بیٹے وعلیکم السلام. ایک ایسے ہی قصہ تو ہم نے عرض کیا کہ وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہی نہیں تھے، وہ تو سید ہی نہیں تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دیا؟ اب سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے محبت اتنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا ٹھیک، ایسے جھوٹے قصے. وہ جن کو قبر شریف سے ہم یہ نہیں کہتے کہ جواب نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں وہ لوگ اور تھے. یہ جو اس درجے کا مجاہدہ تھا نا، نیند کا، ٹھنڈے پانی کا، خواب کا، خورد و نوش کا، اس درجے پہ پہنچ کے اللہ کے لیے اپنی نفس کی خواہشات کو مارنا، یہ ہے تصوف. اور کیا ہے؟ اس لیے اب جو تصوف ہے، اب آزادی پسند ہیں لوگ. اب صوفی ایسے ہو گئے ہیں کہ محروم نے مستوی میں لکھا ہے کہ اب اپنے زمانے کا کہتے تھے ہمارے زمانے کے صوفی ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں بہت پسند ہیں، ایک تو میٹھا کھانا اور ایک دوپہر کا سونا. وہ کہتے ہیں اب صوفی ایسے ہو گئے، اب صوفی ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے مشائخ سے بیعت ہونے کے بعد بھی آزادی چاہتے ہیں. یہ جو آزادی ہے نا، یہ صرف آزادی نہیں ہے، یہ جو اب صوفی ہے، یہ دوسری طرف اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا ہے معاذ اللہ، اس کو محدود کرنا چاہتا ہے. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، حمیت میں یکتا، طبیعت میں فرد، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اب وہ نہیں رہے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرض پڑھو، وہ چند نفل بھی پڑھتے تھے کہ اللہ جو کمی رہ گئی ہے نوافل سے پوری ہو جائے گی. اللہ نے حکم دیا کہ وتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. تو وہ صوفی حج کے لیے جاتا تھا تو حج کے بعد عمرہ بھی کرتا تھا کہ اللہ حج میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو عمرے سے پوری فرما دے. اب 12 ذی الحج کی رمی ہوتی ہے اور صوفی بھاگتا ہے کہ کسی طرح ملک پہنچو، عید وہاں بھی مل جائے یہاں بھی مل جائے. وہ صوفی ظہر کی نماز کے بعد یہ جو دو نفلیں نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے، یہ فقہا نے بھی لکھا ہے، یہ صوفیہ ہی کیا، یہ تو فقہا نشامی نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کی دو سنتوں کے بعد دو نفل پڑھتا رہے گا، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. وہ عصر تک کا وقت ہے نا، نفل جس وقت بھی پڑھ لے گا. تو اب تو بس دین اتنا ہی رہ گیا ہے. بچپن میں 17 پڑھتے تھے، پھر جب ذرا ہوش سنبھالا تو 9 پہ آ گئے. یہی ہوا نا کہ 4 اور 2 6 اور 3 وتر 9، اور پھر جب ذرا اور پڑھ لکھ گئے تو پھر پتا چلا کہ امام یوسف اور امام محمد رائے امام اللہ وغیرہ تو وتروں کو سنت موقعہ قرار دے دیتے ہیں، 6 پہ آ گئے. اور پھر ساتھ جب اور روشنی دماغ میں آئی تو اللہ نے تو جی 4 فرض قرار دیے، یہ باقی آپ نے کہاں سے نکال لیے؟ اب یہ شخص جو عشاء کے 4 فرض پڑھتا ہے اور وہ بھی ریگولر نہیں، اور جو سنت اور جو نوافل اور جو 17 رکعتیں پڑھتا ہے، اٹھ کے اس پہ تنقید کرتا ہے کہ تم دین سے نکلے ہوئے ہو، بے دین ہو، ہم تو دین خالص کی طرف جا رہے ہیں، انصاف کرو یار، انصاف کرو، تم کر کیا رہے ہو اور کس کو فریب دینا؟ بات ساری سمجھ میں آتی ہے اگر یہ جواب سمجھ میں آ جائے. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے غالباً نام کوئی اور ہوگا دیکھ لینا، لیکن خیال آتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کے پوچھا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مجتہد تھے، تھے وہ شافی المسلک، لیکن علم اللہ نے اتنا دیا تھا کہ جنید اجتہاد کے بھی ماہر تھے. اس سے پوچھا حضرت زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں، تو ان کا 2.5%. اس کا آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے مسلک کو چھوڑو، زکوٰۃ دو سیدھی طرح، 2.5% جو ہے نا وہ الگ کرو اپنے مال سے. اس نے اصرار کیا تو فرمایا پوری امت کا مسلک 2.5% کا ہے، اور صوفی کا مسلک یہ ہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھ لے اور 97.5% دوسروں کو دے. کہا میرا مسلک تو یہ ہے. یہ تھا صوفی. اس پہ تنقید کیا ہے؟ اس لیے وہ جو اللہ کے لیے مجاہدہ ہوتا تھا نا، اللہ کی جو مرغوب چیز ہے اس کو مطلوب بنا لینا، یہ تصوف ہے. اللہ کی مرغوب اور پسندیدہ چیز کو اپنا مقصود بنا لینا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس حد تک پہنچنا ہے، بس یہ تصوف، اور کیا. کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ اس پہ خوش ہے کہ ایک آدمی دو سنتیں مثلا نماز کے آخر پڑھ کے چلا گیا، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں فقہا لکھتے ہیں نا، یہ مستحب ہے، نفل ہے. صوفی کہتا ہے یہ مستحب ہے، اسے نہ چھوڑو. عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا کس نے کہا ہے؟ موقعدہ ہیں، کوئی نہیں کہتا، فتویٰ دیے ہی نہیں جا سکتا. لیکن تحاوی حدیث لائے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ رجلن، اللہ کی رحمت اس شخص پہ جو عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے. اس ایک دعا کو حاصل کرنے کے لیے صوفی ساری زندگی 4 سنتیں پڑھتا ہے، اور حتیٰ کہ کہتا ہے میرا جنازہ بھی وہ پڑھائے جس پہ خدا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خدا کی رحمت اس پہ آئی ہو اور وہ عصر کی سنتیں اس نے نہ چھوڑی ہوں. تو وہ اللہ کی اس چیز تک پہنچنا چاہتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور اس کا مطلوب ہے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بات سے ساری بات واضح ہو جاتی. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے، بہت بڑے حنفی فقیہ تھے. یہ امام یوسف، امام محمد رحمہم اللہ سے کوئی کم درجے کے آدمی نہیں تھے. بس فرق اتنا ہے کہ ادھر علم غالب آ گیا، قاضی القضاۃ چیف جسٹس ہو گئے، قضاء غالب آ گئی رحمہم اللہ، اور ادھر ان پہ زہد غالب آ گیا، بے رغبتی دنیا سے اور یہ چیزیں غالب آ گئی. کسی نے، خیر ان کے ایک شاگرد نے لکھا ہے کہ پڑھا رہے تھے ہمیں، نفل روزہ رکھتے تھے عام طور پہ، تو اس دن جب ہم عصر کی نماز پڑھ کے چھٹی ہوئی، ہم سب گھر جا رہے تھے، حضرت بھی تشریف لے جا رہے تھے، تو بغداد میں ایک روڈ پہ گزر رہے تھے، تو معروف کرخی رحمت اللہ کے مزار ابھی بھی ہے، تو ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، ٹھنڈا پانی. پانی تو اب ہماری نسلوں نے دیکھا ہے نا جی، پانی کہاں ہوتا تھا پہلے، اور عربوں میں خاص طور پر. تو ٹھنڈا پانی بیچ رہا تھا، یعنی اتنا زیادہ کہ اسے میٹھا پانی کہتے تھے، کہ پانی ہوتے ہی کھارا تھا. اب بھی ایسے علاقے ہیں. تو آدمی بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ رحم کرے اس انسان پہ جی پانی کا گلاس پی لے. لوگوں میں شام ہو گئی ہے، گھر جا رہا ہوں، تھوڑا سا پانی رہ گیا، اللہ رحم کرے اس پہ جو. تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے پیسے دیے اور بیٹھے، تو شاگردوں نے کہا کہ عرض کرنا چاہیے کہ حضرت عصر ہو گئی، روزہ تو اب کھلنے والا ہے، آپ روزے سے. ایک کہتا ہے کہ میں نے کان میں کہا حضرت آپ کا روزہ ہے، فرمایا مجھے معلوم ہے، اور پانی پی لیا. ہم نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ کچھ ہی دیر تو رہ گئی تھی روزہ کھلنے میں، فرمایا نفل روزہ تھا نا، پھر قضا کر لیں گے، مگر اس کی جو دعا تھی اگر قبول ہو گئی تو اس کی قضا کیسے کروں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، جو مستحب ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں یہ مستحب ہے یہ نفل ہے، نفل زیادہ کو کہتے ہیں عربی میں. یسالونک عن الانفال، جو مال بچ گئے ہیں لوگ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، نفل جمع اس کے انفال ہے، دسواں پارہ شروع. مستحب جو ہے نا یہ حب سے نکلا ہے، حب کہتے ہیں محبت کو، یعنی وہ عمل کرنا جس سے اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگے. یہ مستحب کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے مفتی بھی کہتے ہیں مستحب ہے. ہے تو حضرت مستحب، لیکن محبت کا عمل ہے، اللہ محبت کرنے لگتا ہے اپنے بندے سے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اپنے مطلوب کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کے مرغوب کو اپنے مطلوب پر ترجیح دینا کہ اللہ اس سے خوش ہے. یہ سورہ مزمل کی جو پہلی چھ آیتیں ہیں نا، سارے کا سارا تصوف اور سلوک یہی ہے، کہیں اور سے نہیں آیا. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جایا کیجئے، آدھی رات کو، نصف رات کو، او زد علیہ، کچھ زیادہ کر لے، اب ان کو کچھ تھوڑا کر لے. ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی آواز سے آپ پڑھا کریں. وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب کو چھوڑ کے اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی دل کا تعلق ساری دنیا سے کٹ جائے اور صرف اللہ سے جڑ جائے، اس کے بیٹھے بیٹھے پوری دنیا تباہ ہو جائے اور اس کے چہرے پہ شکن نہ آئے، اور اس کے بیٹھے بیٹھے اسے 100 دنیاؤں سے کوئی نواز دے تو اس کے دل میں ایسی راحت اور خوشی نہ پیدا ہو جیسی غیر معمولی ہوتی ہے، بس بشریت جیسا غم اور بشریت جیسی خوشی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اتنا منسلک کر چکا ہے کہ اس کے دل کے ارد گرد دنیا ہے، دل کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے. یہ اسی لیے دوسرے فعبد، اللہ کی عبادت کر اور اللہ پہ بھروسہ کر. تو کل تصوف اللہ کی مرغوب، اللہ کی پسندیدہ چیز کے لیے اپنے مطلوب کو ترک کر دینا، اتنی سی بات. اب اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ کون سا نیا دین ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی جلدی آگئے موسیٰ، اجلتو الیک رب لترضا، اللہ میں جلدی اس لیے حاضر ہو گیا ہوں آپ مجھ سے خوش ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرنے آیا ہوں آپ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی. اجلتو الیک رب، اللہ میں جلدی آیا ہوں آپ مجھ سے خوش ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے، نمازیں ہیں، سب چیزیں ہیں، تہجد فرض قرار دے دی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی جان ختم کر لیں گے، لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان ختم کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ آپ کی نہیں مانتے، بس آپ دعوت دیں، مانتے ہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے نہیں مانتے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے تو تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ وہ قربانیاں اتنی کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، نہ قربانی فرض ہوئی. یہی حقیقی صوفی ہوتے ہیں. نواب بہاولپور آئے تھے تونسا شریف، اور ظہر کی نماز پڑھی تو مٹی میں تھی، شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی تھے، اور شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یہ چشتی نظامی. تو حضرت سے تو کچھ نہیں کہا، جو حضرت کے خادم تھے ان سے کہا کہ پیسے دے کے جا رہا ہوں، اور مسجد بنانا، اور پکی جگہ ہوگی تو مٹی گرد سے حفاظت ہو جائے. شاید 1,00,000 روپیہ اس زمانے میں دے کے گئے. پھر آئے تو پھر ویسے ہی. تو انہوں نے کہا وہ کیا کیا ویسا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. حضرت نے فرمایا یہاں درویش رہتے ہیں، کوئی گھر کمرہ نہیں ہے، یہ اللہ اللہ بیچارے کرتے رہتے ہیں، ان کو کمرے بنا دو. اب نواب صاحب نے اپنے مستری بھیجے، مزدور بھیجے، مسجد بننا شروع ہو گئی. مسجد پوری ہوئی تو نواب صاحب آئے، بڑے خوش تھے. حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ خوش ہیں؟ فرمایا ہاں خوشی ہوں، لیکن یہی پیسے تم مجھے دے دیتے تو میں انسانوں کے گھر بنا دیتا. یہ صوفی ہے. تو اللہ کی جو خوشی ہے اس کو پانے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ قربانی دی نہ زکوٰۃ، ہوتے ہی نہیں تھے اتنے. اور 60 یعنی آخری جو حج ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، گویا اپنی زندگی کے ہر سال کی قربانی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی خوشی کے لیے ہی ہے کہ اللہ راضی اور خوش. یہ تصوف ہے، یہی صوفی ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے اس کے لیے اپنے مطلوب کو ترک کر دینا چھوڑ. انشاءاللہ کل اور بات کریں گے، اسی کو آگے بڑھائیں گے.